أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد ہماری آج کی جو نشست نشست میں میں پہلی مرتبہ سورہ مزمل شریف کو عنوان سخن بنا رہا ہوں. بہت ہی پیاری اور مقدس سورہ مبارکہ، اس میں رب العالمین جل جلالہ و من وعدہ کا جلال اور جمال دونوں اپنے عروج پر نظر آتے ہیں. اور سب سے اہم بات خصوصاً آپ لوگوں کے لیے کہ درگاہ علی شفیعہ کی نسبت سے یہاں آرام فرما دو مقدس اور محترم ہستیوں کی نسبت سے یہ بات آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ یہ دونوں بزرگ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مقدس ہستیاں سورہ مزمل شریف کے عامل تھے. اور آپ کو یہ سن کر حیرت بھی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں کہ یہ دونوں تا دم وصال ایک لمبے عرصے تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کی فضیلت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. علماء اہل سنت سے، علماء کرام مفسرین کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی کو کتنی پسند ہے. حدیث شریف کے مطابق کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یہ دونوں عمل، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. آج تلاوت قرآن پاک لوگ کم کر رہے ہیں. ایک اس مشینی زندگی کے اندر لوگوں نے معاذ اللہ قرآن کا پڑھنا کم کر دیا. صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی تو پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سے لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب الگ صبح اٹھا جاتا تھا اور بزرگان دین کے معمول میں تہجد کے وقت اٹھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، فجر کی نماز ادا کرنا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ معمولات بزرگان دین میں سے ہیں.
آج میں نے جس سورہ مبارکہ کو عنوان سخن بنایا یہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہے، اس کے اسرار و رموز، اس کے معارف، اس کی کوئی حد نظر نہیں آتی. جس طرح کنارے پر کھڑا ہونے والا شخص سمندر کے اگلے کنارے سے واقف نہیں ہوتا اور تا حد نگاہ اس کو پانی پانی نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح سورہ مزمل شریف کا پڑھنے والا یا سورہ مزمل کا سننے والا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا اس دریائے مزمل کے کنارے پہ کھڑا ہو کر تا حد نگاہ سوائے انوار و برکات کے اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. تا حد نگاہ اس کا کوئی جو دوسرا کنارہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اور کتنا گہرا یہ سمندر ہے، قرآن کا مکمل، اس کے اسرار و رموز تو اور ہیں ہی ہیں، لیکن صرف سورہ مزمل پر اگر غور کریں تو اس کو بزرگان دین نے اپنے معمولات میں رکھا اور اس سے بڑے اسرار و رموز حاصل کیے اور بہت کچھ مقامات، روحانی مناسب حاصل کر کے، کوئی قطب ربانی نظر آیا تو کوئی اشرف المشائخ نظر آیا. یہ تو ہمارے اپنے نگاہ والے بزرگ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایسے لا تعداد اس روئے زمین پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات، اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ اس سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھتے چلے آ رہے ہیں. میں اس پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کم وقت میں. اگر اس کی تفسیر بیان کرنے جاؤں تو سورہ مزمل کی ایک ایک آیت پر ایک لمبی تفسیر ہے. میں اس کے اجمالی گفتگو کر کے اس کا ایک روحانی تعلق اور ہمارے اپنے سلسلہ اشرفیہ کی نسبت سے جو ایک تعلق ہے وہ بیان کر لوں گا. فرمایا رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے کہ یا ایہا المزمل، اے کملی اڑنے والے محبوب، اے چادر لپیٹنے والے محبوب. اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر مزمل سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں مخاطب فرمایا. یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو اس کی کسی ادا کے ذریعے پکارو اور اس انداز سے پکارو جس میں ایک محبت اور محبوبیت کی ایک جھلک نظر آتی ہو. میرے آقا حضور پرنور جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے ہوئے ہیں، وحی کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے میرے رسول کی اس کیفیت کو قرآن کی آیت بنا کر فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے محبوب، تاکہ دنیا جان لے کہ جب محبوب اور محیب کی گفتگو ہو رہی تھی، جب طالب و مطلوب کی گفتگو ہو رہی تھی، جب رب کی اور اس کے نبی کی گفتگو ہو رہی تھی، جب خالق اور مخلوق کا کلام ہو رہا تھا، اس وقت اللہ کا محبوب کس کیفیت میں تھا اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ایک محبت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے. اس کی مثال حدیث شریف میں ملتی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی بات پر ناراض ہو گئے، گھر میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، اور آ کر مسجد میں لیٹ گئے. مسجد کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر کوئی صفیں یا کوئی قالین نہیں، وہ تو بڑا سادگی کا دور تھا، مٹی کا ہی فرش ہوتا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جس میں مبارک پر کرتا نہیں تھا، ایسے ہی زمین پر لیٹ گئے. مسجد نبوی شریف کی مٹی ان کے جسم اقدس پہ لگ گئی. میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب اس کیفیت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یہ نہیں کہا اے علی، فرمایا یا ابا تراب، جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی، محبت میں اس کیفیت کو اپنے کلام میں شامل کیا، کہا یا ابا تراب قم، کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر رب نے اپنے محبوب کو اس انداز میں پکارا، فرمایا یا ایو المزمل، اے چادر لپیٹنے والے محبوب. اب یہاں پر یا تو یہ کیفیت تھی کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر لپیٹے ہوئے تھے، یا پھر جب نزول وحی کا آغاز ہوا اور سورہ علق کی ابتدائی آیت کریمہ نازل ہوئیں جبل نور پہ غار حرا میں، اس وقت پہلی مرتبہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا نزول ہوا، وہ قرآن جس کے متعلق رب العالمین اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيًا متصدعًا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ جلالت والا قرآن جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو بتقاضی بشریت میرے رسول کی کیفیت متغیر ہو گئی، اور سرکار اسی کیفیت میں جب واپس اپنے کاشانہ نبوت میں پہنچے اور ام المومنین محبوبہ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سامنے نظر آئیں تو حضور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. یہ ایک کیفیت تھی جس کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ وحی کا نزول ہوا اور قلب مصطفیٰ محبت وحی الہی، اس وقت میرے رسول نے چادر اوڑی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ المزمل، اے چادر لپیٹنے والے محبوب. یا تو یہ اس کیفیت کو رب العالمین نے بیان فرمایا، بہرحال کلام رب ہے، فرمایا اے چادر لپیٹنے والے محبوب قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ. رات کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، کون سی نماز؟ وہ وقت جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان خلوت میں گزارتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی محبت میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے مصلے پر، یا تو قیام میں یا رکوع میں یا سجود میں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رات کے آخری حصے میں یا رات کے کسی حصے میں تشریف فرما ہوتے، کھڑے ہو جاتے. حضور علیہ السلام پر اللہ نے نماز تہجد کو بھی فرض کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کھڑے ہوتے اور نماز تہجد شروع کرتے، کبھی رات کا نصف حصہ، کبھی تہائی حصہ، کبھی پوری رات. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر بھی تہجد کی یہ نماز جو تھی وہ فرض ہو گئی. اس میں اختلاف ہے. کچھ عرصے کے بعد جب دن کی مصروفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھ گئی، اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت دینا پڑا، پھر رات کو بھی جاگنا، جس میں اقدس پر آرام کا کم اور مصروفیت زیادہ ہو گئی، طبیعت انسانی بتقاضی بشریت اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر لپیٹنے والے محبوب، رات کو نماز میں قیام فرمائیں مگر تھوڑی رات. محبوب اب پوری رات کھڑے ہو کر تم قیام کرتے ہو تمہارے پیر متورم ہو جاتے ہیں، محبوب اب تم قیام تو کرو مگر تھوڑی رات، ہم تو اٹھتے ہی نہیں۔ سرکار کا قیام اور عبادت ایسی کہ رب اپنے محبوب کو جب اس کیفیت میں دیکھتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ محبوب میرے لیے اتنا لمبا قیام کر رہا ہے، محبوب کھڑے تو ہو لیکن تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کم، اور ٹھہر ٹھہر کر فرمایا اودی دلائی یا اس پر کچھ اور بڑھا دیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو حسب عادت خوب صاف صاف کر کے پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، قرآن کو بہت سکون سے بہت اطمینان سے اس طرح پڑھتے کہ ایک ایک کلمہ الگ الگ سمجھ میں آتا ہوں۔ اور پھر قرآن اگر زبان مصطفیٰ سے نکلے تو اس میں کیا کمال ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قراء حضرات اور قرآن کے پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سنتے رہو، لیکن اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ جب کلام ہو رحمان کا جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، اور جس کی زبان سے وہ کلمات نکل رہے ہوں وہ سید الانس والجان ہو، تو اس پر کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھا کرتے تھے، اب یہ رات کا وہ حصہ جس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، صوفیہ کرام کے نزدیک، بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بہت سے مقامات حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو پانچ نمازیں پڑھنے بہت ہیں، وہ لوگ اس وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر رب العالمین جل جلالہ و من والہ آسمان دنیا سے قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کا منادی پکار کر کہتا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے۔ اس کا باڑا بٹ رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم جیسے گناہگار اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے اس وقت اٹھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی بہت کچھ لیتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی اتنا کچھ لیتے ہیں کہ آج بھی وہ بانٹ رہے ہیں، آج بھی بانٹ رہے ہیں۔ یہ وقت اتنا حاصل کرنے کا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیام و رکوع و سجود کیا کرتے تھے، اور بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے بھی سنت پر عمل کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نماز تہجد کو ادا کیا، اس کے علاوہ اور بھی نفل پڑھے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ذکر کیا کہ فرض نماز تو ہے ہی فرض، وہ تو تمہیں پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن یہ تمہاری محبت ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی پھر بھی میرے بارگاہ میں بار بار حاضری دے کر محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تو میں پھر اس بندے کو دور نہیں کرتا، اس کے قریب کر لیتا ہوں، اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ جو مقامات حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ ان معاملات اس طرح ہوتے ہیں اور ان اوقات میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اس کی تفسیر پر مکمل گفتگو کرنے کا اس وقت وقت نہیں، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی لحاظ سے سورہ مزمل شریف قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں اور یہ نیٹ پر بھی جائے گی، پوری دنیا میں بھی سننے والے ہیں، میں ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پڑھیں تلاوت کی صورت میں، اگر جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیا دو مرتبہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو تو پڑھتے قرآن پڑھنا ہی چاہیے، لیکن تلاوت کے علاوہ اگر معمول کے طور پر وظیفے کے طور پر پڑھیں تو بغیر اجازت نہیں پڑھیں. یہ ایک جلالی سورہ مبارکہ ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے کسی صاحب نظر اور ایک مرد کامل کی اجازت کی ضرورت ہے جو خود بھی اس کا پڑھنے والا ہو. اور اس سے بہت سارے مقامات طے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. آج آپ لوگ اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا رب العالمین نے بیان کیا. کہیں رب تبارک وتعالیٰ میرے رسول کے قیام کا ذکر کرتا ہے, نماز تہجد کا ذکر کرتا ہے, کہیں فرماتا ہے کہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے نفس پر بوجھ ہے, انسان نفس پر ضرب لگا کر اٹھتا ہے اس لیے کہ اسے اپنے رب سے محبت ہوتی ہے. نفس کہتا ہے کہ سو جا, ابھی تو بہت وقت باقی ہے, تو جاگا ہوا ہے, تو تھکا ہوا ہے. اور اس سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کیسی نیند, کیسی نیند, تو نیند ہی ہے, سونا ہی سونا ہے, لیکن یہ لمحات ہمیں پھر دوبارہ کیسے ملیں گے. اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں, کبھی نماز تہجد کی صورت میں, کبھی نوافل کی صورت میں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے, فرماتا ہے رب المشرق والمغرب. کہیں فرماتا ہے کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور نماز میں یا اس کی عبادت میں سب سے الگ تھلگ ہو کر ہو جائیں, یعنی ایک بالکل خلوت میں چلے جائیں. اب یہ نماز کی کیفیت ہو یا وہ خلوتیں جو چلہ کی صورت میں ہوتی ہیں, جو بزرگان دین چلہ کیا کرتے تھے, یہ رہبانیت نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا, نہیں, سارے حقوق ادا کرنے کے بعد جب سب سو گئے تو اس وقت خود اٹھ گئے اور اپنے رب سے لو لگائی, اور کیفیت یہ ہو گئی کہ تو ہو تیرا جلوہ اور گوشہ تنہائی. یہ اس کیفیت کو رب العالمین بیان کرتا ہے کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر جب کافر حضور علیہ السلام کو تنگ کرتے ہیں اور قلب مصطفیٰ پر بوجھ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, فرمایا وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, محبوب صبر کیجئے ان کی باتوں پر. اور پھر فرمایا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور انہیں خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, مجھ پر چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, میں جانوں میرا کام. جیسے کوئی کہتا ہے نا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ان کو مجھ پر چھوڑیں, میں بات کرتا ہوں ان سے. میرا رب اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے, محبوب تم کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ ابو جہل تمہیں جھٹلاتا ہے, ابو جہل تمہیں, ابو لہب تمہیں جھٹلا رہا ہے, آپ ان کو ان کی چھوڑ دیجئے, میں ان سے بدلہ لیتا ہوں. پھر وہ کبھی میدان بدر میں ان کو ذلیل کرتا ہے, کبھی میدان احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرتا ہے. محبوب سے فرما دے محبوب آپ چھوڑیں, میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر یہ ساری گفتگو اس سورہ مبارکہ کے اندر رب العالمین فرما رہا ہے. کہیں وہ اس وقت کا ذکر کرتا ہے کہ یوما ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کسیبا مہیلا, جس دن زمین اور آسمان سخت لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح بکھرا ہوا ایک ٹیلا بن جائے گا. کبھی فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا, بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا, شاہدن مشاہدہ فرمانے والا. اس طرح ہر ہر آیت کے اندر مختلف مضامین, مختلف معاملات ہیں, لیکن یہ سورہ مبارکہ تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک الگ مقام رکھتی ہے, اور اسی تلاوت کی برکت سے اجر و ثواب کے لحاظ سے, روحانی منازل کے لحاظ سے اس کا ایک اپنا الگ مقام ہے. اور کیونکہ یہ ایک جلالی سورت ہے, اثرات اس کے پرجلال ہیں, پڑھنے والے پر ایک جلالی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو جب اس کی چلہ کشی کی جاتی ہے تو عموماً پانی میں کھڑے ہو کر کی جاتی ہے۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں خصوصاً میرے جد امجد حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں دریائے جمنا میں کھڑے ہو کر سورہ مزمل شریف کا چلہ کیا تھا، 9 سال کی عمر میں۔ ان کے والد محترم نے حضرت حافظ سید حسین اشرف رحمت اللہ علیہ نے یہ چلہ کرایا تھا، اور یہ اس کی تفصیل آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ 9 سال کی عمر ایک بچے کی کیا ہوتی ہے، دریائے جمنا میں ناک تک پانی میں کھڑے ہو کر یہ سورہ مزمل شریف روزانہ ایک خاص تعداد میں 40 روز تک پڑھوائی۔ جب 2-3 روز رہ گئے، چند روز رہ گئے، تو ایک دن آپ کھڑے ہوئے تھے تو اچانک آواز آئی کہ ہٹو، مگرمچھ آ رہا ہے۔ اس وقت آپ بتائیں کہ ایک بچے کے اوپر کتنا خوف طاری ہو جائے، رات کا آخری حصہ ہے اور وظیفہ چل رہا ہے۔ اپنے والد محترم کی طرف دیکھا، فرمایا باہر آ جاؤ۔ باہر آ گئے۔ یہ مقام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ چنے ہوئے لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے مادرزاد ولی بنایا ہوتا ہے، جن کو پہلے ہی چن لیا ہوتا ہے کہ انہیں آگے چل کر قطب ربانی بنانا ہے۔ ہر بچے کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ باہر آ گئے، اسی جگہ سے مگرمچھ نے منہ نکالا، پھر دوبارہ پانی میں گیا اور واپس پلٹا۔ واپس پلٹ کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور والد محترم فرماتے ہیں، بیٹا جاؤ، وظیفہ مکمل کرنا ہے، اس موقع پہ چھوڑنا معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کتنا خوف و اراض کا عالم ہے، لیکن پھر آپ اسی کیفیت میں چلے گئے اور وظیفہ مکمل کیا۔ اس دوران جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کا پاؤں کسی مچھلی کے پر پر یا کسی ایسی چیز پہ پڑا جس سے پاؤں کٹ گیا، زخم ہو گیا۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جب کسی کو کوئی مقام دینا ہے تو امتحان بھی ہوتا ہے کہ تکلیف کے ساتھ بھی ہمارے پاس آؤ گے۔ بندہ مخلص کہتا ہے، باری تعالیٰ، اس محبت کے صدقے میں ہر تکلیف میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ پاؤں زخم کی وجہ سے سوج گیا، اس زمانے کے طبیب کہتے ہیں اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، اور والد محترم فرماتے ہیں، بیٹا یہ چلہ تو مکمل کرنا ہے، 40 دن ہونے والے ہیں، پورا کرو، پھر دوبارہ۔ اس طرح 40 دن مکمل کیے، اور اس وقت سے تادم وصال روزانہ 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ مقام ایسے آسانی سے نہیں مل جاتا، یہ دنیا کھچ کر اس طرح آسانی سے نہیں آتی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے ہماری طرح 2 ہاتھ، ہماری طرح 2 پاؤں۔ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 39ویں پشت میں یہ معاملہ ہے، سرکار کی اپنی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ کتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے صرف قرآن کی تلاوت کرنے پر، جسم کے اندر اتنی کشش ہو، اور جس پر قرآن نازل ہو اس کی ذات میں کتنی کشش ہوگی۔ جبھی تو آسمانی مخلوق بھی چلی آ رہی ہے، فرشتے بھی 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آ کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، رسول اللہ کی ذات مبارکہ، جب دونوں جمع ہو جائیں تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر 39 پشتیں گزر گئیں، وہ اثرات چلے آ رہے ہیں، اور یہ خود بھی وہی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوشبو، ایک کیفیت جسم کے اندر رکھ دی کہ اگر کہیں کونے میں بھی جا کر بیٹھ جائیں، مخلوق خدا خوشبو سونگھ کر وہیں پہنچ جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سورہ مدمل کی یہ حسنات و برکات حضرت قطب ربانی تمام زندگی اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے. شرق سے غرب سفر کیا, کم و بیش 4500 ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا, اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان کیا. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. پاکستان تشریف لے آئے, اس مقام پر آپ کا آخری مقام بنا, مدفن ہوا. 1961 سے اب تک نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے فیض یاب ہو گئے. لیکن اس مرد قلندر نے صرف اپنے پیچھے مریدین کو نہیں, اپنے ایک ایسے جانشین کو چھوڑا کہ جو ان کو دیکھتا ان کو اب ان کے پیر کی شکل نظر آتی. فنافس شیخ میرے والد محترم حضرت اشرف المشائخ, جنہوں نے اپنی خلوت اپنی جلوت اپنے پیر کی ذات میں فنا کر دی, اور ایسی محبت کی کہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, آج بھی ان کے ساتھ آرام فرما ہیں, کل قیامت کے روز بھی انہی کے ساتھ اٹھیں گے. اور یہ صرف ایسے ہی قرب نصیب نہیں ہو گیا, میرے دادا حضور حضرت قطب ربانی بڑے جلالی ہستی, بڑے معیار والے, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک خلیفہ بنایا. ایک بیٹے کو محنت کرائی, جس نے بھی محنت میں حصہ لیا اس کو حوصلہ افزائی فرمائی. والد محترم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت میں اب اس لائن کو اختیار کرنا چاہتا ہوں, فرمایا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے, جو آپ کہیں گے میں کروں گا. ایسی سعادت مندی دکھائی کہ اللہ الصمد کے 70 چلے کرائے تو کر لیے. جو بتایا پڑا, ایک خواہش لے کر اپنے والد محترم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے کہ ابا جان میری خواہش ہے کیا مجھے سورہ مزمل شریف بخش دیں. میں اصل موضوع سے ہٹوں گا نہیں, میرا مقصد صرف اپنی اس نسبت کو اجاگر کرنا نہیں, ان کی سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت فرمایا کہ بیٹا ابھی وقت ہے, بڑی جلالی چیز ہے, محنت کرنی پڑے گی. ہم نے تو دریائے جمنا میں ناف تک کھڑے ہو کر پانی میں چلا کیا تھا, اتنی آسانی سے سورہ مزمل نہیں بخشی جاتی. وقت گزرتا گیا, پاکستان بن گیا, سورہ مزمل شریف کی اجازت دے دی پڑھا کرو لیکن ایک مختصر تعداد میں. والد محترم فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ابھی 10-11 سال کی عمر تھی, یہ شاید اس سے بھی کم, اس وقت بھی سورہ مزمل پڑھا کرتے تھے وظیفے کے طور پر, اب کتنی تعداد تھی یہ مجھے نہیں معلوم. ایک دن حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سید محمد محدث کچوچوی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے, دادا حضور سے ان کی دوستی تھی, گھر پہ تشریف لائے. دادا حضور علماء اہل سنت کو گھر میں دعوت دیا کرتے تھے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب ان سے ملنے گیا اور میں نے ان کے دست مبارک پکڑ کر بوسہ دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا طاہر میاں اتنی کم عمر میں اتنی جلالی وظیفے بتا دیے. ان کے کشف کا اندازہ لگاؤ, خالی ہاتھ پکڑا تو پتا چلا کہ یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. سورہ مزمل شریف ایک جلالی سورہ, اتنا جلالی وظیفے. دادا حضور نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ابھی سے ہم نے ان کو بتایا, جب ایک مقام آئے گا تو اس وقت بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. پڑھتے رہے, والد صاحب سے عرض کرتے رہے کہ مجھے اس کی اجازت دے دیں. فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اور 4 سال یہ لوگ بحیثیت مہاجر اشفا اسپتال جو آج کل ہے اس وقت اس کی بیرکوں میں رہے, بڑا پرکٹن دور, بڑی تکلیف والا دور تھا, لیکن حضرت قطب ربانی کے معاملات اسی طرح تھے. اس وقت والد محترم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جب وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے ان کو وضو کرانا، پھر ان کو مصلی تک لانا، بیمار ہو گئے تھے، ضعیف تھے، تو وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر لایا کرتے تھے. وہاں پر گندگی ہوتی تھی، لوگ رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے تھے، صفائی ستھرائی نہیں، تو والد محترم جا کے پہلے پورا واش روم دھو کر پانی بہا کر پھر ان کو لے کے جاتے تھے تاکہ جو ان کی طبیعت کی نفاست ہے اس پر کوئی اثر نہ پڑے. اپنے والد محترم کی طبیعت شناخت تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کو بڑا تیز بخار تھا، رات تھی، بخار بہت تیز تھا، اور سردیوں کے دن تھے، بہت تیز ہوا چل رہی تھی. تو میں ان کے پاس حاضر تھا، تو میں نے ان سے انہیں دیکھا، میں نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ. فرماتے ہیں کہ میں پانی کا گلاس لے کر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو گئے ہیں. اس سردی کی راتیں، تیز ہوا جس میں آدمی ٹھٹر رہا ہو، اس کیفیت میں پوری رات اسی طرح سے گلاس لے کر کھڑے رہے. اور دادا حضور کا یہ معمول تھا کہ صبح تہجد کے وقت 4 بجے دائیں کروٹ پہ سنت کے مطابق جب آرام کر رہے ہوتے تھے تو کروٹ لیتے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہوئے آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے. فرماتے ہیں انہوں نے کروٹ لی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جب پلٹے تو مجھے دیکھا کہ میں گلاس لے کے کھڑا ہوں. فرمایا بیٹے کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا. اچھا جب سے کھڑے ہوں؟ کہ جی تو مجھے اٹھا دیتے. ان کا نہیں، آپ کو بخار تھا، آپ کی نیند میں خلل پڑتا، آرام سے بے آرام ہو جاتے. میں کھڑا رہا کہ کب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ پانی مانگے اور میں کہیں سو نہ جاؤں، تو میں اسی لیے کھڑا رہا. تو انہوں نے بڑے محبت سے ان کے چہرے کو دیکھا، پھر اٹھے، وضو وغیرہ فرما کر واپس تشریف لائے. دادا حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اپنے مصلے پہ جب کھڑے ہوئے تو پھر رحمت جوش میں آ گئی، محبت کا ایک دریا بہ گیا. اور پھر محبت کے ساتھ فرمایا آؤ بیٹے آؤ، یہ کہہ کر انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. والد محترم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز میرے سینے میں اتر رہی ہے، میری عجیب کیفیت تھی. انہوں نے بہت اچھی طرح سے مجھے سینے سے لگا کر بھیچا اور پھر فرمایا جاؤ آج ہم نے تمہیں سورہ مزمل بخش دی. چار سال اگر آپ اس کے کاؤنٹ کریں تو یہ لوگ 1952 تک وہاں رہے یا 54 تک، تقریباً ہجرت پاکستان کے بعد 51 یا 52 میں آئے. اگر ہم اس وقت سے والد محترم روزانہ سورہ مزمل 100 مرتبہ پڑھتے رہے تا دم وصال سن 2005 تک، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، کم و بیش میں صحیح تعداد نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کب سے، وہ کون سا سال تھا جب ان کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی اجازت ملی. میری اپنے ایک اندازے کے مطابق اگر ہم 1954 سے 2005 تک کا حساب لگائیں تو تقریباً انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں 18,61,500 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی یہ مقام ایسے نہیں عطا فرماتا، یہ فیض اس طرح جاری نہیں ہوتا. قرآن پاک کی تلاوت، سورہ مزمل شریف اور دیگر اوراد و وظائف کو پابندی سے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا فرماتا ہے، جو اپنے لیے بھی فائدہ اور رہتی دنیا تک آنے والے مدار مبارک سے فیض اٹھانے والوں کے لیے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں عظیم ہستیاں سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں اور اس کو کثیر تعداد میں پڑھنے والی ہیں. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق قرآن پاک کا ایک کلمہ بھی پڑھو تو اس پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا؟ حدیث شریف میں آیا، یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک ہیں، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہیں، اگر الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور سورہ مدمل شریف میں تقریباً 854 حروف مبارکہ ہیں، اگر آپ اس کو 10 سے ضرب دیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ 8540 نیکیاں صرف ایک مرتبہ سورہ مدمل شریف پڑھنے پر ملیں گی. اور اب آپ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والے کے اوپر کیلکولیٹ کریں تو کتنی بنتی ہیں، اور 18,61,500 کا حساب لگائیں. یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم حسابوں کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اس ذات سے پوچھو جو کبھی وہ ایک کا 70 دیتا ہے اور کبھی ایک پر نہ جانے کتنا دے دیتا ہے. جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ اپنے کسی بندے کا رکھتا نہیں ہے، جس کے معمول میں اس کی آیات مبارکہ ہوں، تو پھر وہ بے حساب عطا فرماتا ہے. یہ لوگ اپنی زندگی میں بخشے جاتے ہیں، اپنا مقام اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر صرف دیکھ ہی نہیں لیتے بلکہ نہ جانے کتنوں اپنے دیکھنے والوں میں سے کتنوں کو جنتی بنا دیتے ہیں. یہ راہی الگ ہے، اس کا سمجھنا ہی ایک الگ بات ہے. یہ جوش خطابت کے الفاظ نہیں ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیات کا معاملہ ہے. یہ بات صرف علماء کے سمجھنے کی بھی نہیں ہے، یہ صرف عوام کے سمجھنے کی نہیں ہے. جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے، اس راہ پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ ان کیفیات کو جانتا اور سمجھتا ہے. ہم تو حساب لگاتے ہیں 5 نمازیں پڑھی تو اتنے ثواب ملیں گے، اتنا ملیں گے، اور ہم اپنے نیکیوں کو گنتے ہیں، اپنے گناہوں سے باخبر بے خبر ہوتے ہیں. یہ لوگ گناہ نہیں بھی کرتے، پھر بھی اگر مستحب بھی چھوڑ دیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. کوئی سنت چھوٹ جائے تو سوچتے ہیں ہم سے یہ کیا خطا ہو گئی. ان کیفیات کو بھی وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہم کس طرح کریں گے. جب بندہ اللہ رب العزت کا یہ خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اسرار و رموز کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. پھر وہ اپنے رب کی رحمتوں کے نظارے کرتا ہے، پھر اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مزمل شریف، اس کی اہمیت ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے سلسلے میں بڑی ہے. والد محترم نے اپنے مریدین کو بھی بڑی تعداد میں اس کی اجازت عطا فرمائی، اور آج بھی لوگ اس کی اجازت درگاہ شریف سے حاصل کرتے ہیں. صاحب سجادہ بھی اس کے پڑھنے والے ہیں، یہ فقیر بھی اور دوسرے بھی جنہوں نے جس کو اجازت دی، لیکن اس کی ایک الگ کیفیت ہے. اس کے اگر آپ مفسرین کرام سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اس کے اندر جو ہے توبہ استغفار کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر رات کی ایک تہائی اٹھنے کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی مذمت بھی فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر بھی فرمایا ہے. مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں، صوفیہ کرام سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر قلب کی صفائی ہے، اس کے اندر تسخیر خلائق ہے، اس کے اندر مستجاب الدعوات ہونے کی صلاحیت ہے. جو اس کا پڑھنے والا ہے، سرکار اس کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیہ اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتے ہیں، مفسرین کرام اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتے ہیں. سورہ مزمل ہے کیا؟ یہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے کہ اس کے اندر اللہ تبارک وتعالیٰ نے کیا کیا دریا سمو کر رکھ دیے ہیں. اس کے روحانی فضائل، روحانی معارف اور روحانی معاملات پر دیکھو تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اور آدمی اس کا پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھنے والا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، مخلوق کے دل پر ایک رعب طاری کر دیتا ہے، اور اس بندے کے دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا. یہ سورہ مزمل کے بہترین فضائل اور کمالات کی وہ ہیں. لیکن جب میں نے اس کے فضائل بیان کیے تو ہر آدمی نے سوچا یار ہم بھی شروع کر دیتے ہیں, ہم بھی پڑھیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ بڑا جلالی بحیثیت وظیفہ بہت جلالی چیز ہے, جب بھی پڑھیں وظیفے کے طور پر قرآن کی تلاوت میں جس طرح بھی کتنی دفعہ قرآن پاک ختم کر لیں, لیکن جب اس کو پڑھنا ہو تو کسی مرد کامل سے یا پڑھنے والے سے اجازت حاصل کی جائے. اور اگر خود پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ آگے اجازت دے دیں, اس طرح آسانی سے نہیں, بلکہ آپ نے جس سے اجازت لیے پہلے اس سے اجازت لیں اور اسی سے دلوائیں. یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس پر گفتگو اگر آگے کریں آدمی تو وقت جو ہے ناکافی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ مزمل شریف کی حسنات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.